أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. موضوع گفتگو سرچشمه سخن عرفه عاشورا ہے. انتخاب موضوع کا وجہ یہ تھا کہ مولا سید الشہداء نے ایک سال قیام کربلا سے ایک سال قبل 9 ذی الحج کے دن میدان عرفات میں دعائے عرفات کی تلاوت کی. بشر بشیر اور دوسرے بھی متعدد راوی یہ روایت کرتے ہیں، مولا اس دعا کو فرماتے جا رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، اور اشک باران آپ کے چشمان گرامی سے سرازیر ہو رہے تھے. اور اس طریقے سے پڑھ رہے تھے کہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ سن بھی سکتے تھے، آپ کے ساتھ رو رہے تھے. تو حقیقت میں مکتب حسینی کے دو روح کو دکھانا مد نظر ہے، عرفہ یعنی خدا کے ساتھ راز و نیاز، خدا کے ساتھ بندے کا رابطہ، خود سازی، تزکیہ نفس، خدا کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار، خوف خدا کا اظہار، معرفت خدا کا اظہار، عظمت خدا کا بیان. اور اہل بیت کے ماننے والوں کو تربیت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کس طرح سے خدا کی درگاہ میں جانا چاہیے، کس ادب کے ساتھ خدا کی درگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اور کس ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے، خدا کے نسبت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، خدا کے احسانات کیا ہے، میری نافرمانیاں کیا ہے، خدا کی نعمتوں کو آپ گنتے ہیں، نافرمانیوں کو، بندے کی نافرمانیوں کو گنتے ہیں. یہاں پر ایک اہم گفتگو دعا کا مقام ہے اسلام میں، مکتب امامت میں، مکتب حسینی میں، اہل بیت کے پاس دعا کا جو مقام ہے. اور دوسری بات یہ سوال بھی پیش آتا ہے کہ ائمہ اطہار کو ولایت تکوینی حاصل ہے، یعنی خدا نے اسی طاقت ان کو عطا کی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے اشارے سے کائنات چلتے ہیں، یعنی وہ جیسا ارادہ کرتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے. وہ مظہر ہے کن فیکون الہی کا، جب خدا ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے. تو ید اللہ جو مظہر قدرت خدا ہے وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے. خدا اگر کائنات پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے، کوئی ذرہ خدا کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے، تو جو عین اللہ ہے وہ مظہر علم خدا ہے. خدا کی ذات تمام جلال و جمال کا مالک ہے، تو جو مظہر ذات خدا ہے وہ اگرچہ خدا کے بندے ہیں لیکن کل کائنات میں تمام مخلوقات پر برتری رکھتے ہیں اور ان کی نسبت میں مظہر کمالات خدا ہے. وہ فرشتے جو اس نظام کائنات کے نظم و نسق چلاتے ہیں, والمدبرات امرن, فرشتے ہیں جو عالم کی تدبیر کرتے ہیں, یہ استاد فرشتہ ہے. اس لیے کہ حضرت آدم معلم فرشتہ تھے, مسجود فرشتہ تھے. تو اہل بیت پیغمبر کا مقام متعدد روایات اور احادیث بلکہ آیات الہی کے مطابق حضرت آدم سے ان کا مقام بلندتر ہے. اس بنا پر یہ ولایت میں حاصل ہے تو دعا کی کیا ضرورت ہے. حقیقت میں دعا رابطہ ہے بندہ اور خدا کے درمیان. دعا عشق بندے کا مظاہرہ کرنے کا, اظہار کرنے کا نام ہے. دعا کے ذریعے بندہ اپنی وابستگی کا اعلان کرتا ہے, اپنے احتیاج کا اعلان کرتا ہے, خدا کے غنا اور دولت مند ہونے کا, غنی ہونے کا, معطی ہونے کا, رازق ہونے کا اعلان کرتا ہے. یعنی بندہ اپنے معبود کے سامنے جھکنے کا نام دعا ہے. اسی لیے ہمارے احادیث فرماتی کہ دعا عبادت کی جان ہے. الدعاء مخ العبادہ, مغز عبادت ہے, جان عبادت ہے. قرآن کہتا ہے قل ما یعبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم, آپ کی دعا نہ ہوتی تو آپ توجہ الہی کے لائق نہ ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا جان بندگی ہے, مخ عبادت ہے. اسی طرح قرآن فرماتا ہے قل, دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں. ان الذين يستكبرون عن عبادتي, جو مجھ سے نہیں مانتے وہ میری عبادت کرنے سے متکبر ہے, میری عبادت نہیں کرتے, تکبر کرتے ہیں, میرے سامنے جھکنا نہیں چاہتے. در حقیقت وہ لوگ جو اپنی دعائیں لے کر, اپنی درخواستیں لے کر, اپنے مطالبات لے کر خدا کی خدمت میں نہیں جاتے, در حقیقت خدا کے سامنے تکبر کرتے ہیں, خدا کی عبادت کی تکبر کرتے ہیں. شیطان جو راندہ یہ درگاہ الہی قرار پایا, اس نے سب سے پہلا گناہ, جس گناہ کا اس نے اظہار کیا وہ تکبر کا گناہ تھا. ابا واستکبر, حکم خدا کی نافرمانی کی اور اس کے وجہ اس کا تکبر تھا. تو دعا در حقیقت اعلان بندگی ہے. ایک سوال دوبارہ ہمارے ذہن میں آتا ہے, ائمہ اطہار آپ یہی دعائے عرفہ پڑھتے ہیں, عرفہ کے دن خصوصاً عصر کے وقت, مولا سید شعبہ کس طرح سے دیگر مظاہرے کرتے ہیں, کس طرح سے اپنی تقصیرات کا اعلان کرتے ہیں. خدا یا تیرے یہ احسان ہے, یہ احسان ہے, یہ احسان ہے, یہ احسان ہے کہ کوئی گن نہیں سکتا, میری یہ کوتاہی ہے, میری یہ تقصیر ہے, میری یہ ناتوانی ہے, میری یہ غفلت ہے. کیا مطلب, کیا واقعاً اس دعا کی بات نہیں ہے؟ آپ کے پاس دعائے ابو حمزہ ہے, آپ کے پاس دعائے رومیل ہے, دعائے سبا ہے, ائمہ اطہار کے اعتراف ہے کہ ہم مقصر ہیں خدا کے درگاہ میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ خود اپنی جگہ پر مفصل گفتگو کر رہا ہے, لیکن دو جملہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ مولا انسانوں کا نمائندہ بن کر خدا کے درگاہ میں دعا کر رہے ہیں, امام معصوم کے ناطے سے نہیں بلکہ انسانوں کا نمائندہ بن کر دعا کرتے ہیں, انسانوں کی زبان نحال بن کر دعا کر رہے ہیں, انسانی کے کردار کو سامنے رکھ کر دعا کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے امام معصوم ہونے کے ناطے سے, آپ دعا فرمائیے تو الگ گفتگو ہو سکتی ہے. ایک دفعہ ایک انسان ہو کر دعا فرماتے ہیں تاکہ دوسرے انسانوں کی تربیت کرے, دوسرے انسانوں کو تعلیم دے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے, کیا کوتاہیاں ہیں, خدا کے نسبت میں غفلتیں کیا ہیں. نہج البلاغہ کے خط نمبر 31 مولا نے خط لکھا اپنے بیٹے کے نام پر. جو مفسرین نہج البلاغہ ہے وہ خط کے مضمون کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ خط امام حسن کے نام پر نہیں ہونا چاہیے, محمد حنفیہ کے نام پر ہونا چاہیے, اس لیے کہ بیٹے کی کوتاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. امام حسن تو معصوم امام ہے, کوتاہی نہیں ہے. مناسب تو یہ ہے کہ خط امام حسن کے نام پر ہو کہ وہ بڑے بیٹے ہیں, آپ کے جانشین ہیں. لیکن خط کے جو مضمون ہے وہ کسی معصوم کے لیے مناسب ہے. لیکن یہ تفسیر کرنے والے بعض دوسرے فرماتے ہیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ امام کے جو مقام ہے, عظمت امام ہے, اس کے لیے خط مناسب نہیں ہے. خود مولا جو خط لکھنے والے ہیں اپنی طرف جو کوتاہیوں کی نسبت لیتے ہیں وہ بھی تو مولا کے لیے مناسب نہیں ہے. نہ صرف خط کے مضمون سے ایسا لگتا ہے کہ امام معصوم اس خط کے مخاطب نہیں ہو سکتا, بلکہ خط کے مضمون سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خط لکھنے والے بھی امام معصوم نہیں ہو سکتا. وہاں پر بھی نقطہ یہی تھا کہ امام ایک عام باپ بن کر تمام باپ جو اس عالم میں رہتے ہیں ان کے نمائندہ بن کر بیٹے کے نام پر لکھ رہے ہیں. امام حسن کو بیٹوں کا نمائندہ قرار دیا, ایک باپ کی طرف سے بیٹے کے نام پر خط, امام معصوم کی طرف سے امام معصوم کے نام پر خط نہیں ہے, ایک باپ کی طرف سے بیٹے کی طرف خط تاکہ پیغام دے سکے کہ آپ کی مشکلات کیا ہے, خطرات کیا ہے, شیاطین کون ہے, گمراہ ہونے کا راستے کیا ہے, نجات پانے کے راستے کون سے ہیں. اس کے لیے امام حسن کو نمائندہ بنایا تمام جوانوں کا, اور خود مولا ایک باپ کی حیثیت سے, امام معصوم کی حیثیت سے نہیں, باپ کی حیثیت سے نصیحت کر رہے ہیں, بیٹا میرے سب سے پہلا آپ کو کتاب خدا کی تعلیم ہے, آپ کا عقائد کو بہتر بنایا ہے, تاریخ کی مراحل سے درود دروس حاصل کیے تاکہ آپ کو اس تاریخ کے اس عالم کے حقائق سے آگاہ کرو, گمراہیوں سے بچا سکو. اسی طرح سے ہر امام کی دعا کی حقیقت یہ ہے, امام ایک انسان بن کر خدا کی درگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں گناہوں کا تاکہ ہمیں درس دے دے کہ آپ کو کس طرح سے خدا کی درگاہ میں جانا ہے. ہمیں اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ نہیں کرے, ہم بس اوقات بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں اور خیال ہی نہیں رہتا ہے. امام فرماتے تمہاری یہ غلطیاں ہیں, ان غلطیوں کے حوالے سے معافی مانگے, خدا سے مسلسل اپنا رابطہ برقرار کرے. خدا رحیم و غفور ہے, ایک نقطہ یہ. دوسرا نقطہ یہ ہے عظمت خدا کی معرفت امام کی نگاہوں میں ہے. فرض کیجیے بہت عظیم مہمان آپ کے گھر پر آتا ہے, آپ جتنی ممکن ہے خاطر خواہ اس کی پذیرائی کرتے ہیں, پذیرائی کرنے کے بعد بھی معافی مانگتے ہیں, معاف کرو, آپ کے حق ادا نہ کر سکا, آپ کی خدمت نہ کر سکا, آپ کی عزت نہ کر سکا, آپ کی شان میں مستعفی ہوئی, آپ کے جتنے بس میں تھا اتنا کام کیا, اس کی خدمت کی, اس کے باوجود اس مہمان کی عظمت کی وجہ سے اپنے اعمال کو اپنی خدمات کو ناچیز سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ائمہ ابرار کی نگاہ پر خدا کی عظمت ہے.
جو معرفت خدا ہمارے پاس ہے اور جو معرفت خدا علم کے پاس ہے ان کے درمیان فاصلہ محدود اور نامحدود کے درمیان فاصلہ ہے. آسمان زمین کے فاصلہ بھی محدود ہے, یہ محدود اور نامحدود کا فاصلہ ہے. اتنی معرفت خدا ہے, اس معرفت کی وجہ سے جتنی خدا کے درگاہ میں بندگی کرتے ہیں, حق بندگی ادا کرتے ہیں, تب بھی کوتاہی احساس ہوتا ہے. اس ذات کے لیے شائستہ بھی سمجھتا ہے. حضور کی یہ مشہور حدیث ہے, الہی ما عبدنا کا حق عبادت, خدایا تیری وہ عبادت ہم نے نہیں کی جو کرنا چاہیے. الہی ما عرفنا کا حق معرفتی, خدایا تیری وہ معرفت حاصل نہیں کر سکے ہم جو ہونی چاہیے. معرفت کے لحاظ سے بھی اپنی تقصیر اور قصور اور کوتاہی کے اعتراف کر رہے ہیں حضور, اور عبادت اور بندگی کے لحاظ سے بھی اپنی کوتاہی کے اظہار فرما رہے ہیں, جبکہ ان کی پوری زندگی عبادت میں گزری. جب آپ کے ایک زوجہ نے عرض کیا, رسول اللہ خدا نے تو آپ کو جنت کا وعدہ کیا ہے, کیوں اتنا روتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدًا شکورا, کیا مجھے شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ مومن کی یہ صفت ہے, مشکل کے وقت صبر کرے, ثابت قدم رہے, مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرے, دشمن کے سامنے سر خم سر تسلیم خم نہ کرے, اور شکست کا اعلان اور اظہار نہ کرے, مقصد کو ترک نہ کرے, احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو, اسی کا نام صبر ہے. قرآن فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْعُسْرِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم تم سے امتحان لیں گے, ضرور امتحان لیں گے. خدا قسم کھا کے فرماتا ہے, مال میں کمی, جان میں کمی, اولاد میں کمی, پھلوں میں کمی, امن و امان میں کمی کے ذریعے امتحان لیں گے. امتحان خدا کی سنت جاریہ الہی ہے. وبشر الصابرین, امتحان میں کامیاب ہونے والے کون صابر ہیں؟ صبر کرنے والے امتحان میں کامیاب ہوں گے. خوشخبری کس کو سناؤ؟ صابروں کو سناؤ. مطلب یہ کہ کامیاب ہونے والے صبر کرنے والے, ثابت قدم لوگ ہیں. اور وہ صبر کیوں کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ صحیح ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب کوئی مصیبت ان پر آ جاتی ہے, قالوا انا للہ, ہم خدا کے بندے ہیں, وانا الیہ راجعون, پلٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں. کچھ نقصان نہیں, کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی, ہم خدا کی طرف سے آگے ہیں, پلٹ کر اسی کی طرف جائیں گے. تو مصیبتیں بگاڑ نہیں سکتی, ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, یہ ان کا عقیدہ ہے. اسی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اب اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, انہی پر خدا کا درود ہو. میں نے غالباً آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کچھ مسلمان گروہ کہتے ہیں پیغمبر کے علاوہ کسی اور پر کیوں درود بھیجتے آپ, جبکہ اس آیت میں نہ صرف ائمہ اطہار بلکہ عام صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ایسے صبر کرنے والوں پر خدا کی طرف سے درود و صلوات. تو قرآن کے مطابق صلوات مخصوص نہیں ہے حضور کے ساتھ, صبر کرنے والے بھی صلوات کے حقدار ہیں, خود خدا نے ان پر درود بھیجا ہے. صبر کرنے والوں میں سر فہرست ائمہ اطہار, ان پر خدا کا درود ہو. ورحمہ, رحمت خدا ان پر, ہدایت پانے والے یہ لوگ ہیں. رائے حق پر ثابت قدم رہیں گے تو ہدایت پائیں گے, ثابت قدم نہیں رہیں گے تو گمراہی کے لیے بہانے ڈھونڈیں گے, غلط کام کرنے کے لیے توجیہات کریں گے, تعویلیں کریں گے, غلط لوگوں کے ساتھ جائیں گے تاکہ مشکل سے نجات مل جائے. جو میدان حق میں
ثابت قدم رہتے ہیں انہی کی ہدایت ہوتی ہے, وہی رحمت خدا کے لائق بناتا ہے, وہی مغفرت خدا کے لائق بناتا ہے. تو مومن کی ایک صفت صبر ہے, دوسری صفت شکر. نعمت مل جائے تو شکر کرے گا, نعمت کے بھی تعلق خدا سے ہے, مسائل کے بھی تعلق خدا سے. مسائل اس بعض بزرگان مثال دیتے ہیں اس کڑوی کی دوائی کے مانند ہے کہ دوائی تو کڑوی ہے لیکن اس کے اندر شفا ہے. نعمتیں بھی اگر شکر ساتھ نہ ہو انسان کے مغرور ہونے کا باعث ہو جاتا ہے, اس زہر کی مانند ہے جس میں مٹھائی ملی ہوئی ہو. نعمتوں کے ساتھ شکر ہو تو اس وقت یہ نعمت آپ کی عظمت بلندی ترقی کا ذریعہ ہے, یہ عام کی نعمت. اگر اس کا شکر ادا کریں گے, اس کا حق ادا کریں گے, اس کو صحیح استعمال کریں گے, اپنی دنیوی اور دینی انسانی اور معنوی ترقی کے لیے استعمال کریں گے, روز بروز ترقی کریں گے, دنیا میں مقامات حاصل کریں گے, آخرت میں مقامات حاصل کریں گے. شکر ادا کرنا یعنی ہر نعمت کا حق ادا کرنا, اس کے تین مرحلے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ یا بہتر کہو سب سے آخری مرحلہ زبان سے شکریہ ادا کرنا, یہ اس شکریہ کا اظہار ہے جو انسان کے دل کے گہرائیوں میں ہوتی ہے, یہ سب سے آخری. اور پھر دل میں خدا کے احسان کا احساس کرنا, خدایا تو نے مجھے دینائی عطا کی, تو نے مجھے زبان عطا کی, تو نے مجھے عقل عطا کی, جو بھی نعمت انسان کے پاس ہے اس کا شکر ادا کرنا, اور سب سے اہم اس نعمت سے بہترین فائدہ اٹھانا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, فرض کیجئے کسی نے آپ کو لا کر کوئی کتاب ہینڈے کر, آپ نے شکریہ ادا کرنے کے بعد کتاب اٹھائیں گی تو کیا سمجھے گا؟ شکریہ سمجھے گا, تو ہی سمجھے گا, تو ہی سمجھے گا. اس لیے کہ عمل بہت مؤثر ہے, یعنی جان شکریہ عمل ہے, اس نعمت کی قدر دانی کی تو یہ شکریہ ہے. تو مولا سید شہزاد ہماری تربیت فرما رہے روایہ رکھ رہے ہیں, خدا کے معرفت کے خزانے پیش کر رہے ہیں دعا یا عرف کے ذریعے. مولا فرماتے خدا کے ساتھ اپنا رابطہ بہتر کرو. تم سمجھتے ہو دنیا میں یہ کتنا فساد ہے, یہ ظلم و ستم ہے, یہ سب کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کا اصلاح چاہتے ہیں, اصلاح کے لیے خود خدا نے فرمایا ہے, خود خدا نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. خدا اس قوم کی تقدیر کو, حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتا. معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے افراد کے اندر انقلاب آنے کی ضرورت ہے. افراد کے اندر انقلاب آنے کا نام توبہ ہے, اپنے گزشتے سے ناراض ہونا, اگر خدا سے دور ہو کے پلٹ کر توبہ کا معنی ہی واپس آنا, خدا کی درگاہ میں واپس آنا, خدا کے ساتھ رابطہ برقرار, دعا خدا کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کا نام ہے. اگرچہ دعا کی شرائط بہت ہے, آپ جانتے ہیں قبولیت دعا کی شرائط بہت ہے. یہ شرائط اس لیے ہے تاکہ آپ خدا پر اعتراض نہ کریں. اگر آپ کی دعا ایک دن قبول نہ ہوئی, تھوڑا سا اپنے گریبان جان کر دیکھو کہ شرائط پر تم نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. قرآن میں یہودیوں کو مخاطب بنا کر فرماتا ہے اوفو بعہدی اوف بعہدکم, جو عہد و پیمان تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا تم وفا کرو تو میں اس عہد کا وفا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے.
तुमने बंदगी का अहद पैमान किया है उसको तुम वफा करो, मैं खुदावंदगारी का अहद पैमान के मैं अदा करूंगा, तुम बंदा बनो मैं बंदा परवरी करो। औफ बिअहदी, जो अहद मैंने तुम्हारे साथ किया तुम वफा करो, औफ बिअहदी को मैं वफा करता हूँ तुम्हारे का साथ किए वादे का। ये उसूल है قرآن میں سب مقامات پر فرماتا ہے انما یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خدا ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جنہوں نے ایمان لے آیا اور پھر نیک اعمال انجام دیا، عملوا الصالحات۔ اسی طرح سے قرآن میں فرماتا ہے کہ گناہ کرنے والوں کے، اب یہ آیت آپ کی خدمت میں احادیث میں بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یقبل عن قلب لاہم عن قلب ساہم، غفلت میں رہنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ تو شرطیں بہت ہیں، امر معروف ترک نہ کرو ورنہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ احادیث تمام مسلمان فرقوں کے درمیان ثابت ہے۔ جب مسلمانوں نے پیغمبر کے بعد اسی میدان ثقیفے میں امر معروف پر عمل نہیں کیا تو امامت سے مسلمان محروم ہو گئے۔ امامت سے محروم ہونے کا لازمہ یزید کی خلافت سے دوچار ہونا تھا۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَيُسَلِّطُ اللَّهُ شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ فَتَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، امر معروف پر عمل کرو، نہی عن المنکر پر عمل کرو، ورنہ تمہارے غلط لوگ اقتدار پر آئیں گے اور پھر تمہارے اچھے لوگ دعا کریں ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ سنت الہی ہے، امر معروف ترک کرنے کے نتیجے میں غلط لوگ مسلمانوں کے گردنوں پر سوار ہونا۔ تو دعا کی شرطیں بہت ہیں، لیکن آیا شرطیں نہ ہو تو دعا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، دعا کرنا چاہیے، شرطیں نہ بھی ہو دعا کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ خدا نے وعدے کے جن کے پاس پوری شرائط ہوگی اس کی دعا ضرور قبول کرے گا، لیکن جن کے پاس شرائط نہیں ہیں ان کی دعا بھی خدا قبول کرے گا اسباب رحمت۔ قرآن فرماتا ہے اذا سألك عبادي عني فإني قريب، اگر میرے بندے آ کر حبیب تجھ سے پوچھے میرے بارے میں تو ان کے جواب میں کہنا میں نزدیک ہوں، دعا کے لیے چیخنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اجیب دعوۃ الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کی اجابت کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، اپنے دعاؤں کے طلب میں میرے پاس آ جائے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائے، مجھ پر یقین کرے۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہدایت پائیں گے۔ اگر واقعاً دعا کرے، استحد دل دعا کرے، باقی شرطیں بھی نہ ہو خدا قبول کرے گا۔ شرطیں ہو تو 100%، شرطیں نہ ہو تب بھی رحمت خدا کی وجہ سے خدا قبول فرمائے گا، قبول فرمانے کی امید ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ثواب آخرت میں اتنی زیادہ ثواب انسان کو ملے گا کہ انسان افسوس کرتا ہے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہو۔ ان تمام باتوں کے علاوہ دعا اسلام میں، ہم لوگ سمجھتے ہیں دعا کا مقصد کیا ہے؟ حاجت پوری ہونا۔ اسلام میں اصل دعا کا مقصد بندے کو خدا سے نزدیک کرنا، اصل مقصد بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے دعا کے درسگاہ کو کھولا ہے۔ حاجتیں پورے کرنا ثانوی حیثیت ہے۔ اس آدمی کے مانند جو کسی نے اس کو کھانے پر بلایا ہے، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو شوق سے وہ کھانا کھانا ہے، دوسرا آدمی یہ ہے کہ صاحب خانے سے ملنا اس کا ہدف ہے۔ تو دعا کرنے میں دعا کا اصل ہدف دیدار ہے، تھوڑا سا نیچے سوچنے والوں کا ہدف اپنی حاجتیں ہیں، اور انسان کا سب سے بڑی حاجت دیدار الہی ہے۔ معروف حدیث میں ارشاد ہوتا ہے شہید جب زمین پر گرتا ہے، گرتے ہی اس کی حاجتیں، اس کی سات نعمتیں خدا کی طرف سے اس کو نصیب ہوتی ہیں، ان میں سے آخر میں فرماتا ہے کہ ہر صبح شام خدا کی زیارت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے انھا لراحتو، خدا کی زیارت کرنا
لراحت كل ولي كل نبي وولي ہر نبی اور ولی کے راحت اور سکون دیدار الہی ہے. دیدار سے مراد جسمانی دیدار تو نہیں ہے, خدا جسم نہیں رکھتا ہے, وہ روحانی دیدار ہے. ابھی بھی فرض کیجئے ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, بیدار ہو تو کہتے ملاقات ہوئی, بیدار نہ ہو تو دو جسم آپس میں ملے ہوئے بھی ہو ملاقات نہیں کہلاتے. جسم وسیلہ ہے, اثر دیدار روحوں کی ہوتی ہے. انسان خدا کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ برقرار کرتا ہے. لیکن عرض یہ کر رہا تھا, بس دعا کے ایک فائدہ یہ ہے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی, دوسرا فائدہ ہے کہ آخرت میں آپ کے درجات بلندر ہوتا ہو چلا جائے گا. حدیث میں ہے ان عند اللہ منزلہ لا تنال الا بالمسألہ, خدا کے پاس بندے کے لیے ایسا مقام مرتبہ ہے اس تک بندہ پہنچ نہیں سکتا جب تک خدا سے دعا نہیں مانگتا. تیسرا بہت اہم نقطہ, کیوں خدا کے پاس مقام بڑھتا ہے, کیا وجہ ہے, اس کے اصل وجہ یہ ہے, راز یہ ہے, دعا رابطہ یہ بندہ با خدا ہے, قطرہ کے ارتباط ہے سمندر کے ساتھ. قطرہ تنہا خشک ہو جائے گا, نیس و نابود ہو جائے گا, جب سمندر کے ساتھ مربوط ہوا تو ابدی زندگی حاصل کرتا ہے. اب وہ سمندر ہے. دعا کمزور کا رابطہ قوی مطلق کے ساتھ ہے, قادر مطلق کے ساتھ رابطہ ہے. دعا فقیر کا رابطہ غنی کے ساتھ ہے. دعا بندے کا رابطہ خدا کے ساتھ ہے. دعا کے وقت انسان خدا کے سامنے بندگی کے اظہار کرتا ہے, اپنے عجز کے حساب. ایک بندہ عرض کے سب سے پہلے موجود جو گمراہ ہوا کس وجہ سے ہوا, خدا کے مقابل میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا, شیطان نے تکبر کیا, شیطان نے خدا کے مقابل میں تکبر کا اظہار کیا. دعا یعنی شیطان کو ٹھکرانا ہے, خدا کے سامنے عاجزی کے اظہار کرنا, وابستگی کے اظہار کرنا, پھر معرفت خدا حاصل ہونا. معرفت ہو تو خدا کے درگاہ میں جاتا ہے, خدا کے درگاہ میں جانے سے مزید معرفت بڑھ جاتی ہے. یعنی آپ کے پاس معرفت و خدا ہو تو خدا کے پاس جائیں گے, خدا کے پاس جائیں گے تو الہامات الہی, رحمت الہی, مکاشف الہی کی وجہ سے آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. دعا محبت خدا کا باعث ہے. آپ سمجھتے ہیں میرے محسن خدا ہے, میرے مشکلات کا دنیا اور آخرت میں حلال مشکل خدا ہے, میرا آبا و اجداد کے وجود دینے والا خدا ہے. تو محبت کے ایک درسگاہ ہے, عشق خدا کے ایک درسگاہ ہے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں ماذا فقد, دعائے عرفہ میں سید شہدا فرماتے ہیں ماذا فقد من وجدک, جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا. ماذا وجد من فقدک, خدایا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا, جس نے تجھے کھویا اسے کیا پایا, اسے کیا ملا. فرماتے ہیں دیکھیے مولا عمی الہی عمیت عین لا تراک علیہا رقیبا, خدایا اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان نہ پائے. حسین فرماتے خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے. عاشورا محرم میں اہم مقصد یہی ہے, حسین خدا کے درگاہ میں گئے. ہمارے سید ابن طاووس ہمارے بڑے عرفا میں سے ہے, وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا حکم نہ ہوتا میں شہادت کے حسین کے دن غم نہیں مناتا, خوشی مناتا. کیوں؟ مولا کا وہ جملہ آپ کو یاد ہے نا, جب شہزادہ علی اکبر کے سرانے پہنچے فرمائے بیٹا آپ کو تو سکون ملا, آپ کو تو سکون ملا, دنیا کے غم اور ہم میں تمہارا والد رہ گیا, دنیا میں مصیبت میں تھے, حالات آپ کے سامنے, میں نہیں بات نہیں کرنا چاہتا. عاشور کے دن جتنی مصیبت بڑھتی جا رہی تھی حسین کے چہرے انور کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. روایت دشمن کی روایت یہ بات کہتی ہے کہ میں نے کسی مصیبت زدہ کو حسین کی طرح نہیں دیکھا کہ جس کے اتنا عزیز و اقارب سب شہید ہو جائے, لیکن اس کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ معرفت خدا ہے, یہی وجہ ہے کہ شہزادہ علی اصغر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حسین تو رحمت خدا کا پیکر ہے نا, مظہر رحمت خدا ہے. اور پھر شہزادہ علی اصغر کتنے کمالات کا مالک ہوں گے وہ اپنی جگہ پر. ہم لوگ اپنے شش ماہ بچہ کو لیجئے, اگر ہمارے ہاتھوں پر بچہ ذبح ہو جائے تو ہمارا کیا حال بنے گا؟ لیکن وہ معرفت خدا ہے. حسین نے فرمایا نا, خدا اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان نہیں دیکھتی. فرمایا الہی حونا ما نزل بی انہو بعینک, خدایا یہ مصیبت حسین کے لیے آسان ہے, حسین پر آسان گزری اس لیے کہ تیری نگاہوں کے سامنے ہے. حسین کے ماننے والے, حسین کے چاہنے والے جو شہداء آئے دن گرتے ہیں, یقیناً ان کے نگاہوں کے سامنے امام کا یہ جملہ ہے, مولا مولا یہ خدا کی نگاہوں کے سامنے, مولا یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہمارے جوان, ہماری ناموس, ہمارے بچے گر رہے ہیں, ہمیں کوئی غم نہیں ہے, اسی کو تیرے راہ میں جا رہے ہیں. ایک عالم کا واقعہ, ایک بہت بڑے عالم کا, کہ میرے دل میں خلش تھا کہ یہ کیسی بات ہے کہ روایت میں ہے کہ ایک قطرہ آنسو جہنم میں آتش جہنم پر گر جائے پورے آتش جہنم خاموش ہو جائے گی. شفاعت حسین سے, صرف شہزادہ علی اصغر کی شفاعت سے سارے کائنات کی شفاعت ہو جائے گی. خلاص یہ میرے لیے ظاہر حدیث کو تو ہم مانتے ہیں لیکن کیسا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کہتے راستے میں اتفاقاً کسی نورانی عالم سے میری ملاقات ہوئی, اس نے کہا کہ تمہارے اس شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے ایک مثال دیکھتا ہوں, ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا, بہت بڑا بادشاہ, اپنے لشکر سے جدا ہو گیا. جدا ہو کر اتفاق سے پیاس بھوک کی شدت میں کسی خیمے میں پہنچا, ایک عورت تھی اور اس کا بیٹا. کہا کہ میں تو مر رہا ہوں, آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دے. ان کے پاس صرف ایک بکری تھی اور کچھ بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو صرف ایک بکری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے دودھ کو دھو کر اس کو پلایا اور اس کو ذبح کر کے اس کو کھلایا. بادشاہ ان کو لے کر آیا, اپنے محل پہنچا تو اپنے وزیروں کو بتایا کہ داستان اس طرح سے ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, ان کو کیا دینا چاہیے. کسی نے کچھ جواہرات کا نام, پیسوں کا نام, سونے کا نام لیا. کہا کہ نہیں, یہ انصاف کی بات نہیں, ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے مجھے دیا ہے, اب میرے پاس جو کچھ ہے انہیں دینا چاہیے. حسین نے جو کچھ حسین کے پاس تھا خدا کے درگاہ میں دیا ہے, تو خدا اپنے خدائی کے حوالے سے جتنا حسین کو دے سکتے دے دیتا ہے, کوئی کیا حرج ہے. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے, چاند نظر آیا. چاند محرم کے چاند کے ساتھ ہمارے دل میں, ہمارے دلوں میں غم پیدا ہو جاتا ہے. محرم کے چاند دیکھتے ہی غم حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, شہزادہ علی اصغر کا غم زندہ ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ جب ولید حاکم مدینہ نے حسین کو بلایا, حسین جوانہ نے بنی ہاشم کو لے کر گئے, ان سب سے فرمایا آپ دروازے پر انتظار کریں, اگر میری آواز بلند ہو گئی تو اندر آ سکتے. اندر چلے گئے, ولید نے امیر شام کی موت کی خبر دی اور اس کے بعد کہا کہ آپ سے یزید بیعت مانگتا ہے, تو آپ نے فرمایا یقیناً رات کی تاریکی میں تم مجھ سے بیعت نہیں چاہتے ہو, اگر مجھ سے بیعت چاہتے ہو تو دن میں مجمع عام میں چاہو گے, کل دن کے وقت ہونے دو, مجمع عام ہونے دو, پھر میرا جواب تمہیں بیان کروں گا. ولید راضی ہو گیا. مروان نے کہا ولید حسین کو جانے نہیں دینا, یہی پر حسین کے سر کو تن سے جدا کرو ورنہ خون کے ندیاں بہیں گی, حسین کو تم مجبور نہیں کر سکتے ہو. حسین نے مروان کی طرف دیکھا, یقن زرقا اتقتلنی انت ام ہوا, کیا تم مجھ کو مار سکتے ہو؟ یا ولید مار سکتا ہے. آواز بلند ہونا تھا, جوانہ نے بنی ہاشم ننگی تلواریں لے کر حسین کی خدمت میں عزت و احترام کے ساتھ حسین کو لے کر گئے. شاید اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں, شاید یہی وجہ تھا عاشور کے دن بھی جب حسین تنہا ہو گئے آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من عبد یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی مدد کرنے والا. اب مدینے میں حسین کی آواز پر 30 جوان آئے, عزت و احترام کے ساتھ حسین کو لے کر چلے گئے کربلا کے میدان میں. شہداء کی شہداء کے نام جنبش ہوئی, کوئی شہداء فرما رہے تھے مولا اگر ہم آ سکتے. الا لعنت الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا علم قلب خدای به حق محمد محمد و آل محمد به حق شهدای کربلا به حق حسین مظلوم خدایا شایان اهل بیت جہاں کہیں بھی ہو ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما. دشمنان مکتب اہل بیت دشمنان شایان اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہونے میں سنا عود فرما. حاضرین مجلس اور مجلس کے برگزار کرنے والوں کے جو بھی حاجات شرعیہ ہیں ان سب کو پورا فرما. حاضر مجلس اور ان کے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما.